الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم لئن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى وذروا ظاهر الاسم وباطنه صدق الله العظيم. حاضرین محترم، مختلف مقامات سے میں نے قرآن مجید کی آیت بلکہ کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت کا تعلق تو نعمتوں سے متعلق ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں ہر انسان پر کہ ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تب بھی وہ ہمارے بس میں نہیں، بے انتہا. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اور لیتا رہنا چاہیے انسان کو، تو ہمیں الحمدللہ یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے سر میں درد نہیں ہے، بخار نہیں ہے، ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، اللہ نے اچھے اور پرفضا مقام پر بٹھایا ہوا ہے. یعنی اگر دیکھیں تو ہمیں الحمدللہ اس وقت ساری نعمتیں حاصل. خدا نہ کرے اگر کوئی بے چین ہوتا، پریشان ہوتا، طبیعت خراب ہوتی تو وہ یہاں کیوں بیٹھتا؟ یا اسی طرح سے اس کے دل میں اگر بے چینی ہوتی، کوئی فکر ہوتی، تب بھی جو فکر ہوتی اسے دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا. تو آدمی اگر اپنا جائزہ لے تو اللہ رب العزت کی ہر آن ہر لمحے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بلکہ نعمتوں کی برسات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار نہیں کر سکتے اس قدر نعمتیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر آن اللہ کا شکر ادا کریں. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آدمی ہر سانس جو اس کا اندر جا رہا ہے، اس سانس کے اندر جانے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ سانس جو باہر آ رہا ہے اس سانس کے باہر آنے پر شکر ادا کرے، تو اب سوچئے کہ ہر لمحے ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے اندر جانے پر بھی شکر واجب، باہر نکل رہا ہے تو بھی شکر واجب. اس لیے کہ اگر ہم سانس نہ لے سکیں، یہ سانس جو اندر چلا گیا باہر نہ نکلے تو موت واقع ہو جائے گی، اور باہر نکل گیا اندر نہ جائے تو موت واقع ہو جائے گی. تو ہر ہر سانس پر جو ہے وہ شکر واجب ہے. تو ہم تو اس سانس کے آنے اور جانے پر جو شکر واجب ہے وہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو اور جو نعمتیں اللہ کی بے انتہا برس رہی ہیں ہم پر، وہ آپ سوچ لیجئے کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ بات مان لیں کہ یا اللہ، ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں، اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کی نعمتیں بے انتہا ہیں، بے شمار ہیں، لیکن میں آپ کی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، عاجز ہوں اس بات سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے اس بات کا اعتراف کر لیا، بس یہی ہم بطور شکر کے قبول کر لیتے ہیں کہ تو نے شکریہ ادا کر دیا، تو یہ اللہ کی مہربانی. تو اس لیے انسان کو ایک تو ہر لمحے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. دوسری آیت میں یہ بات فرمائی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار رہو. یعنی ایک تو آدمی اس بات کا استظہار رکھے کہ اللہ کی نعمتیں ہر آن ہر لمحے برس رہی، اور دوسرا یہ کہ جب اس کا استحضار ہوگا تو شکر بھی ادا کرے گا. تو شکر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے, لئن شکرتم وآمنتم, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر, اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ جو انبیاء آئے, جو کچھ لے کر آئے, جو کتابیں لائے, ان پر ایمان لاؤ, تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. وکان اللہ شاکرن علیما, تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شکر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو عذاب الہی کو دور کر دیتی. آدمی اللہ کا اگر شکر ادا کرتا رہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب میں گرفتار نہیں فرمائیں, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اور تیسری آیت میں ایک اور مقام پر اللہ نے یوں فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور عطا فرماؤں گا. تو ویسے تو میں نے کہا نا کہ ہر لمحے ہمارے اوپر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, لیکن ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس ملک پاکستان عطا فرمانے کے بعد اللہ نے عطا فرمائی, یعنی اس ملک کی شکل میں اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر آپ کو تب ہوگی جب ملک سے باہر جائیں گے. بلا شبہ ہمارے یہاں ہزاروں خرابیاں ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں لاکھوں خرابیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں یہاں عطا فرمائی ہوئی ہیں اور جو کچھ ہمیں یہاں پر حاصل ہے, سچی بات یہ ہے کہ اس کی قدر ہمیں باہر جا کر ہی ہوتی, کہ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. اور یہ پورا کا پورا ملک ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت کے طور پہ عطا فرمایا ہوا. دیکھیے دو ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئیں, ایک تو مدینہ منورہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے حکم سے, جب انہوں نے اتنا تنگ کر دیا مسلمانوں کو کہ اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو گیا, تو حکم دے دیا گیا کہ بھئی تو اب تم ہجرت کرو, زمین چھوٹی نہیں ہے, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, نکل جاؤ یہاں سے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اور پھر وہاں جو مملکت وجود میں آئی وہ خالصتاً اسلامی حکومت تھی جس کے سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کے بعد آپ کے خلفاء. اور دوسری جو مملکت ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے وہ مملکت پاکستان. دنیا میں کوئی اور تیسری ایسی مملکت نہیں ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہو. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے نام پر یہ مملکت عطا فرمائی. اس کے بعد بھی اگر ہم اسلام ہی کی بےخکنی کریں, اسی کی جڑوں کو کھوکھلا کریں, اسلام ہی پر کلہاڑا چلائیں اور اسلام کا نام تو لیں لیکن اسلام کے طریقوں پر ہم عمل نہ کریں, تو اس سے بڑی ناقدری کیا ہوگی؟ اور ناقدری کا وبال کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھا دیتے ہیں, ہم نے ناقدری کی, آدھا ملک گنوا دیا, اللہ نے وہ بھی انعام کے طور پہ عطا فرمایا تھا لیکن آدھا ملک ہم نے گنوا دیا. اب چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن یہ ہماری بدعمالیوں کے وبال کے نتیجے ہی میں تھا. اور خدا نہ کرے خاکم بدہن ہمارے جو احوال ہیں, بعض لوگ تو کھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان اسلام کے نام پر حاصل ہی نہیں کیا گیا, یہ تو سیکولر حکومت اور سیکولر مملکت وجود میں آئی علیہ باللہ. حالانکہ اس وقت جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کے لیے, عبادت ہوگی تو اللہ کے لیے, ہم رب مانیں گے تو صرف اللہ کو, بڑا مانیں گے تو اللہ کو, عبادت کریں گے تو اللہ کی. اس کا مطلب تو یہی, لا الہ الا اللہ کا مقصد بھی صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا, اس کا دوسرا جز بھی مقصود ہوتا ہے محمد الرسول اللہ, کہ عبادت اللہ کی ہوگی, اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, یہی مقصد. ساری کی ساری قراردادیں, ساری کی ساری چیزیں, یہ سب باقاعدہ موجود ہیں کہ اس نام پر یہ ملک کو حاصل کیا. لیکن اس کے بعد اگر ہم یہاں پر اب تک اسلام کو نافذ نہیں کر سکے, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو بھی آیا اس نے اسلام کی بےخکنی ہی کی ہے, جڑیں ہی کھوکھلی کی ہیں, اسلام کے نام پر ووٹ لیا, اقتدار میں آ گئے, لیکن اسلام ہی ایسی چیز ہے جس کو ہم نے نافذ نہیں کیا. تو یاد رکھیے, صرف آزادی, یوم آزادی منا لینے سے کچھ نہیں ہوتا, بلا شبہ آزادی منانے کا حق انہیں حاصل تھا کہ جو مقصد تھا وہ حاصل کر لیا ہوتا، جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا، یہ مملکت وجود میں آئی، لوگوں نے قربانیاں دیں، اپنی بہنوں کی، ماؤں کی، بیویوں کی، بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں لٹائیں لوگوں، عورتوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اپنے مال کی قربانی پیش کی، کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو صاحب جائیداد تھے لیکن جب یہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور کتنے ایسے تھے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھے، آنے کے بعد یہاں بہت کچھ بن گئے، اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا فرمایا. لیکن آج جو کچھ ہمارا حال ہے کہ ہم آزادی کا یوم تو مناتے ہیں لیکن اصل میں یہاں پر جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تجدید عہد کرتے، تجدید عہد ہوتا، لیکن ہم نے اس کا نام جشن آزادی رکھ دیا. اب جشن کا مطلب یہ ہے کہ بھی ہلا گلا اور شور شرابہ مستی موج، نہ نماز کا اہتمام نہ کسی اور چیز کا اہتمام، مسجدوں کے پاس سے گزر رہے ہیں تو اونچی آواز میں ڈیک بجا رہے ہیں اور جناب گانے بج رہے ہیں اور ترانے بج رہے ہیں، موسیقی کی جو ہے وہ ریل پیل ہے، اور اس میں کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، سب اسی میں مدغم ہو گئے، سب چلے جا رہے ہیں. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ یعنی ہندوستان جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اگر کوئی ہندو جو ہے وہ بینڈ باجا لے کر اگر مسجد کے قریب سے گزر جاتا تھا تو کشتوں کے پشتے لگ جاتے تھے، لڑائیاں ہو جاتی تھیں، قتل عام ہو جاتا تھا. اس بنا پر کے ہندو جو ہے یہ بینڈ باجے لے کے یہاں سے کیوں گزر گئے. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور نبیوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو مسلمانوں پر کشادہ ہیں راستے، وہ جو چاہے کریں، وہ چاہیں تو بینڈ باجا لے کر گزریں، وہ چاہیں تو مسجد میں آ کر فلمیں بنائیں، ویڈیو کے جو ہے وہ چلائیں، وہ جو چاہے کریں، ان پر سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. لیکن اگر یہی کام کوئی ہندو کر لے، کوئی عیسائی کر لے، کوئی اور کر لے تو ہم آستینیں چڑھا کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. میرے عزیز بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم نے اپنے آپ کو خراب کر لیا. ہم مسلمان نام کے ہیں، مردم شماری میں ہمارا نام اسلام الدین ہے، لیکن اگر ہم عملی طور پر اپنے آپ کو دیکھیں تو اسلام کا دور دور بھی کہیں نشان نظر نہیں آتا. تو آزادی کا یوم ہم مناتے ہیں، یقیناً زندہ قومیں اپنے ایام کو یاد بھی رکھتی ہیں کہ اللہ نے فلاں نعمت فلاں وقت میں عطا فرمائی تھی. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس دن کو تجدید عہد کا دن منائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اور جو اپنی ہمارے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم اس پر توبہ استغفار کریں. یہ اصل چیز. ہم جو کچھ کر رہے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے، ہمارا معاملہ تو اب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کے ہم اگر اپنی خوشی بھی منا رہے ہوں، انفرادی طور پر روڈوں کو بلاک کر دیتے ہیں، شامیانے روڈوں پر لگا دیتے ہیں، لوگوں کا راستہ بند کر دیتے ہیں. اگر کوئی جنازہ ہے تو جنازے میں بھی یہی حال ہے جناب، ایک جنازہ اگر کہیں ہو گیا پورے پورے علاقے کئی کئی دن کے لیے بند کر دیتے ہیں. اب چاہے کسی کے گھر میں کھانے کے لیے ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. یہ مسلمان. تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، تو اس کا طریقہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے خاکم بدہن یہ نعمت ہم سے چھین نہ لی جائے. آج آپ دیکھیے کہ دشمن جو ہے وہ باقاعدہ اس کی پلاننگوں میں مشغول ہے کہ کسی طرح پاکستان کا نام جو ہے دنیا سے مٹ جائے. دنیا کے نقشوں میں پاکستان کا نام آہستہ آہستہ مٹاتے جا رہے ہیں، نت نئے منصوبے بناتے ہیں، کبھی نقشہ بناتے ہیں کہ صاحب فلاں کے نقشے میں پاکستان نہیں ہے، کبھی فلاں علاقہ نہیں ہے، کبھی جو ہے وہ دکھا دیا پاکستان تقسیم ہو گیا، پنجاب کسی کے حصے میں آ گیا، سرحد کسی کے حصے میں آ گیا، بلوچستان کو کسی کا حصہ بنا دیا، اور اسی طرح سندھ کو کسی کا حصہ بنا دیا. یہ نت نئی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، آپ اور ہم سب اخبارات میں، جرائد میں، رسالوں میں سب پڑھتے رہتے ہیں. بہرحال ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر، اور اس کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کریں، اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہوں. یہی شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اگر ہم نے اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کیا تو یقیناً یہ ہماری دین کی، اسلام کی بڑی خدمت ہو. ورنہ یہ دن تو آتے ہیں گزر جاتے ہیں. آج کا دن آیا ہم اس طرح سے آزاد ہو گئے کہ مادر پدر آزاد، کسی قسم کی قدغن ہم پہ نہیں. حالانکہ میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ اور رسول کی قید میں آ جانا یہ آزادی ہے اصل میں. تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں. طائف صاحب کا ایک شعر ہے، اس کا یہ مصرع ہے پہلے، کہ تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں، کہ اللہ آپ ہمیں اپنی قید میں لے لیجئے، آپ ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے. اگر آپ نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا، آپ کے حکموں کے ہم تابع ہو گئے، اور دوسروں کی قید سے آزاد ہو جائیں گے ہم. آج کوئی یہودیوں کی قید میں ہے، کوئی نصرانیوں کی قید میں ہے، کوئی ہندوؤں کی قید میں ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. گھر گھر جو ہے وہ دیکھیے، انڈیا کی تہذیب آ رہی ہے فلموں کے ذریعے سے. اب تو باقاعدہ سرکاری اعتبار سے سینما گھروں میں جو ہے وہ انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں رات دن، کوئی پابندی نہیں. وہ ساری تہذیب آج ہمارے گھروں میں جو بچیاں دیکھتی ہیں، وہاں کا لباس، وہاں کا فیشن، وہاں کی تہذیب، وہ سب کچھ ہم کرتے ہیں. اپنی بول چال میں بجائے اردو کے ہندی الفاظ استعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ پرنام کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ سب چیزیں آج ہم سیکھ رہے ہیں. گھر گھر ٹی وی چلتا ہے، چینلز ہیں، اور مختلف چینلز پہ ہر وقت کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انڈیا کی فلمیں آتی رہتی ہیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں. ویسے ہم گالیاں دیتے رہتے ہیں، اپنا دشمن نمبر ایک خیال کرتے ہیں، اور کرکٹ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا فتح ہو جانا یہ سب سے بڑی اسلام کی خدمت ہے اگر ہم نے انڈیا کو شکست دے دی تو. اس حد تک ہم مسلمان، ورنہ ہماری عورتیں اپنی مانگوں میں سیندور سجاتی ہیں جو ہندوؤں کی خاص علامت، اسی طریقے سے جو ہے وہ بندیا ماتھے پہ سجاتی ہیں، اسی طرح سے راکھی باندھی جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ جو ہندوانہ رسومات ہیں آج وہ ہمارے مسلمانوں میں آ گئی ہیں. یہ سب ہندوؤں سے ہم نے سیکھ. اسی طریقے سے جس امریکہ کو ہم گالیاں دیتے ہیں، اگر وہ ہمیں آج اعلان کر دے کہ بھائی کس کس کو ویزا چاہیے، تو سارے کے سارے لائن میں کھڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، سب پاکستانیت ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ سب ہمارے احوال ہیں اور ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. یہ صرف میں نے ایک مختصر سا نقشہ کھینچا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے. مقصد انسانیت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، تخلیق ہماری کس بنیاد پر؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور کس طریقے پر کریں؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اسی طریقے پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں نعمتوں پر. اللہ نے بے انتہا ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم آج ان نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہیں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، کہیں رشوتیں لے رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ جوا کھیل رہے ہیں، کہیں قمار بازی ہے، کہیں سٹے بازی ہے، اور یہ سب اچھے اچھے دیندار مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں. کہیں بانڈ لے لے کے گھروں میں رکھتے ہیں کہ صاحب بس کوئی بانڈ نکل گیا، کوئی پرچی نکل آئی، اور راتوں رات امیر بن جائیں گے. تو حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. جس طرح سے چاہ رہے ہیں مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ طریقے جیسے بھی اختیار کر لیں. میرے عزیز بھائیو، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت اسلامیہ جو ہمیں عطا فرمائی ہے تو بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں. جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس پیغام کو ہم عام کریں، گھر گھر، گلی گلی، جہاں جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو سکے، ورنہ ہم اپنے عزیز رشتہ داروں تک دین کا پیغام پہنچائیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو عام کریں، تاکہ یہ دین دوسروں تک بھی پہنچے. اپنے عزیز رشتہ داروں کو کبھی کبھی اس لیے جمع کرنا چاہیے تاکہ دین کا پیغام ان تک پہنچائیں. یہ بھی حق ہے ہمارے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا. اللہ تعالیٰ اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا اللہ نے، وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. اب لازمی بات ہے، کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ امریکہ کی فوج سے تو نہیں ڈرانا، یا اسی طریقے سے کسی اور فوج سے تو نہیں ڈرانا. اصل تو یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے ڈرانا ہے، دوزخ سے ڈرانا ہے، آگ سے ڈرانا ہے، کہ دیکھو اگر تم نے اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی نہ کی تو اللہ رب العزت نے آگ تیار کر رکھی. وقودہا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے. تو یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم دین لوگوں تک پہنچائیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں تک، اپنے اہل خانہ تک اس دین کو عام کریں تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آئے. اور دوسرے یہ کہ ہم تو اپنے فرض کو ادا کریں، مان لیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو کم از کم ہم تو اپنا حق ادا کر دیں. اور تیسری بات جو کہنے کی وہ یہ کہ اپنی آخرت کی فکر کریں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بلکہ ہیں، ملتان کے نشتر میڈیکل کالج میں ہوتے تھے، اب پتہ نہیں اپنا بھی اسپتال ہے غالباً ان کا، ڈاکٹر نور احمد نور، دیندار آدمی. مکتبہ خلیل سے ان کا ایک کتابچہ بھی چھپا ہے جس میں انہوں نے کچھ واقعات ایسے لکھے ہیں جو ان کی زندگی میں پیش آئے، بعض لوگوں نے انہیں سنائے اور بعض واقعات وہ ہیں جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 100 ایسے آدمیوں کو دیکھا کہ جن کی موت میرے سامنے آئی، اور میں اس جستجو میں رہا کہ میں یہ دیکھوں کہ ان کی موت ایمان پر ہوتی ہے یا خدا نہ کرے کچھ اور کلمات کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں یا کچھ اور کلمات کہتے ہوئے. تو کہا کہ 100 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے جستجو جاری رکھی آخر تک، یہاں تک کہ میرے سامنے ہی ان کا انتقال ہوا. ان 100 میں سے صرف 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جان دی. 97 آدمی ایسے تھے کہ کوئی جو ہے وہ شیخ مانگتا ہوا مر گیا، کوئی جو ہے وہ کسی نے شفا کے لیے درخواست دی ہوئی تھی اسی تذکرے کو کرتا کرتا مر گیا، کوئی جو ہے وہ گانے گاتا گاتا مر گیا، اور کسی نے کچھ اور اس طرح سے انہوں نے جانے دی ہیں کہ کلمہ طیبہ یا اس کا کوئی نام ان کی زبان پر نہیں تھا. صرف 3 آدمی کہتے ہیں کہ ایسے تھے کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ پر جان دی. تو یہ ایک ڈاکٹر کا مشاہدہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم جیسے زندگی گزارو گے تمہارا خاتمہ ویسے ہی ہوگا، اچھی زندگی گزارو گے خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ ہم زندگی تو اسلام پر اور دین پر گزاریں اور خاتمہ ہمارا کفر پر ہو جائے، الیعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ تحیون کما تموتون، تموتون کما تحیون، جیسے زندگی گزارو گے مرو گے بھی ویسے ہی. اگر زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہے تو موت بھی اسلام پر آئے گی انشاءاللہ. تو یہ حقیقت ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں، آخرت کے بارے میں ہمیں فکر ہو. آج یہ فکر ہمارے دلوں سے نکل گئی، ہمارے گھروں کے جو حال ہیں، کم از کم آدمی کڑھتا تو رہے، اپنے بچوں کو کہتا سنتا رہے، گھر والوں کو کہتا سنتا رہے، اور کچھ اسباب بھی ایسے پیدا کرے کہ جس سے بچے اصلاح کی طرف آئیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائیں کہ اللہ ہمارے باپ نے کبھی ہم سے کہا ہی نہیں، کبھی ڈانٹا ہی نہیں، آٹے میں نمک تھوڑا سا کم ہو گیا تو گھر والوں کی اچھی خاصی خبر لے لی، لیکن اگر نماز نہیں پڑھی تو کبھی کہا ہی نہیں. اسی طریقے سے دوست احباب، جن دوستوں کا خاص طور پر دوسرے دوستوں پر اثر ہوتا ہے، انہیں چاہیے وہ اپنے دوستوں کو دین کی طرف بلائیں، ورنہ کل قیامت کے دن ان سے بھی بات پوس ہو سکتی ہے کہ یہ دوست تو تمہاری بات مانا کرتے تھے، تمہارے ساتھ ہر جگہ تفریح میں شریک ہوتے تھے، جہاں تم نے ایک دفعہ کہہ دیا فوراً تیاری کر لیا کرتے تھے، کیا وجہ ہے کہ تم نے کبھی ان کو نماز کے لیے نہیں کہا؟ دکانوں پر جو موجود ملازمین ہوتے ہیں، یقیناً اگر مالکان چاہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نمازیں نہ پڑھیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو تبلیغ کریں، ان کو وعد و نصیحت کریں، نمازوں کے اوقات میں ان کو اتنی چھٹی دیں کہ نماز فرض پڑھ کر کم از کم آ جائیں، اور یہ بات بے شک ان کو بتا دیں کہ بھائی زیادہ دیر مت کرنا، وضو وہیں پر کر لیں اگر دکان میں جگہ ہے تو، نہیں تو بس یہاں ایسے وقت میں آئیں کہ وضو کریں، دو چار رکعت جو پڑھنی ہے سنت ہے وہ پڑھیں، فرض نماز جماعت سے پڑھ کر، اور دو چار سنت جو بھی بعد میں پڑھنی ہے پڑھ کر فوراً پہنچ جائیں. اس سے زیادہ تاخیر کرنا ملازموں کے لیے بھی جائز نہیں، یعنی کسی شخص کو یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ دین کے نام پر وہ جو ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچائے. بعض لوگ نماز کے لیے نکلے تو پتہ چلا آدھا ایک گھنٹہ پورا ضائع کر کے آ گئے، کہاں گئے تھے جی نماز پڑھنے گئے تھے. بھائی نماز پڑھنے گئے تھے لیکن ایک گھنٹہ نماز میں لگتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ بس، اس سے زیادہ کیا لگتے ہیں؟ تو آدمی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ مالکان جو ہے وہ نمازیوں کو روکیں اور نہ اسی طرح ملازمین اپنے مالکان کو تکلیف پہنچائیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنے رزق کو حلال کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دیں. اسی طریقے سے دیکھیے، ایک آیت میں نے پڑھی تھی، وزر ظاہر الاسم و باطنہ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم ظاہری اعتبار سے کرتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم باطنی اعتبار سے کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ ظاہر و باطن دونوں ضروری چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کی تو اصلاح ہونی چاہیے اور باطن کی اصلاح نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باطن کی اصلاح ہو جائے اور ظاہر کی اصلاح نہ کریں، بلکہ ظاہر کی بھی اصلاح کرانی چاہیے، باطن کی بھی اصلاح کرانی چاہیے، دونوں کی اصلاح ہو. اب دیکھیے دنیا کے اعتبار سے ہم کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں، کیلے خریدنے گئے، فروٹ خریدنے گئے، سیب خریدنا چاہ رہے ہیں، اس میں بڑا خیال رکھتے ہیں کہ صاحب داغی نہ ہو. اب آپ سے لاکھ دکاندار کہے کہ صاحب یہ اچھا مال ہے، خراب نہیں ہے، معمولی سا داغ آ گیا ہے، یا جو ہے وہ پھل جو ہے وہ دور سے آ رہا ہے تو اس میں رگڑ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا دھوپ لگنے کی وجہ سے تھوڑا سا نرم پڑ گیا، آپ کہیں گے نہیں بھی مجھے نہیں چاہیے، ظاہر خراب ہے اس لیے اندر بھی خرابی ہوگا، مجھے نہیں چاہیے. اور بعض اوقات آدمی بڑا ٹائٹ قسم کا آم لے کے آتا ہے کہ صاحب بہت اچھا آم ہے، گھر میں لا کے دیکھا تو کہتے ہیں بھائی جال والا آم تھا. لیکن ظاہر کا بہرحال اعتبار کرتے ہیں کہ ظاہر میں اگر داغ نظر آ رہا ہے تو نہیں خریدتے، اور ظاہر میں اگر بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے تو لے لیتے ہیں، چاہے بعد میں اندر سے خراب نکلے. تو اس لیے ظاہر کا اعتبار عام طور پر کیا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ نے بھی اس کا اعتبار رکھا ہے. ایک آدمی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمازیں بھی پڑھتا ہے، مسلمانوں میں گھلا ملا رہتا ہے، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجیے اندرونی طور پر مسلمان نہیں ہے. زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی تصدیق اس کا دل نہیں کرتا. تو شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ اگر مر جائے گا تو بہرحال ہم اس کو مسلمانوں جیسا ہی اس کا سلوک کریں گے، یعنی اس کو کفن دفن نماز جنازہ سب ایسا کریں گے جیسے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے کہ اندر کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم تو ظاہر کا اعتبار کریں گے. اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ظاہری طور پر تو کفر بکتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا بھی انکار کرتا ہے، لیکن گھر میں جا کے چپکے سے نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اندر سے اللہ میاں کوئی مانتا ہے، اور جناب اقرار بھی کرتا ہے اندر سے دلی دل میں، لیکن زبانی اعتبار سے کیا ہے، زبان سے کہتا میں نہیں اللہ کو مانتا، ریاض باللہ، کلمہ بھی نہیں پڑھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا. اگر مر جائے گا تو وہ جس مذہب پر اپنے آپ کو کہتا تھا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، چاہے وہ اندر سے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ہم تو ظاہر کے پابند ہیں بھائی، تو ظاہر کا اعتبار اتنا کیا گیا ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ باطن کی بھی اصلاح کرانی چاہیے، ظاہر کی بھی کرانی چاہیے، ظاہر کو بھی درست رکھنا چاہیے، باطن کو بھی درست رکھنا چاہیے. اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ظاہر کا اثر باطن تک پہنچتا ہے. دیکھیے آپ اچھے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے، اچانک جو ہے گاڑی گزری اور تیزی کے ساتھ آپ کے پاس سے گزری، اور کیچڑ جو تھی وہاں پر تھی، پانی تھا، اور پوری چھینٹے ہی چھینٹے آپ کے پورے کپڑوں پر پڑ گئیں، تو بظاہر تو آپ کے کپڑوں کو ناپاک کیا، لیکن کیا دل پر اس کا اثر نہیں ہوگا؟ دل پر بھی اس کا اثر ہوگا. اور اگر یہ یقین ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ تھا، پیشاب کی چھینٹے پڑ گئی ہیں، اور زیادہ اثر ہوگا. اور کپڑے پر پڑی ہیں تو کم اثر ہوگا، اگر چہرے پر پڑ گئی ہیں اور زیادہ اثر ہوگا. تو ظاہری اعتبار سے تو چھینٹے دل میں نہیں پڑی، ظاہری بدن پر پڑی ہیں یا کپڑوں پر پڑی ہیں، لیکن اس ظاہر کا اثر باطن تک بھی پہنچے گا. اور اسی طریقے سے ظاہر کا اثر اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھے خاصے عہدے پر آدمی ہے اور وہ مرد ہے، لیکن زنانہ لباس پہن کے آ گیا، پتہ چلا بیوی کا غرارہ پہن کے آ گیا، ساڑی پہن کے آ گیا، اور لوگ اس سے کہہ رہا بھائی تم نے کیا اپنی حالت بنا لی، اور کہے کہ میں کیا کروں، کپڑے نہیں تھے، لہذا میں نے سوچا چلو بیوی کے کپڑے پہن کے آ جاؤں، تو اثر پڑے گا کہ نہیں؟ لوگ بے وقوف کہیں گے کہ نہیں؟ اور اگر عادت بنا لے ایسے تو آہستہ آہستہ پھر وہ سارے اثرات ظاہری طور پر بھی ایسے ہو جائیں گے جیسے لباس پہنا ہوا ہے. دیکھیے نماز جائز ہے اگر اتنا لباس ہمارے جسم پر موجود ہے کہ ناف یعنی مردوں کے لیے ناف چھپی ہوئی ہے اور گھٹنوں کے نیچے تک اگر لباس ہے تو نماز ہو جائے گی اگر وہ پڑھ لے گا تو. لیکن اگر امام صاحب خالی اسی طرح سے ایک دھوتی پہن کے آ جائیں گھٹنوں سے نیچے ہو یا ایسا پاجامہ پہن لیں جانگیا کہ جو ناف سے اوپر ہو اور گھٹنوں سے نیچے ہو اور آ کر امامت کے مصلے پر کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھانی شروع کریں لوگ کیسا محسوس کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے, حالانکہ جائز ہے, کوئی ناجائز نہیں, نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آدمی ایسی عادتیں بنا لے تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ظاہر اور باطن کی اصلاح ہو کہاں تک, کہ ظاہر کیسا ہو جائے ہمارا اور باطن کیسا ہو جائے, اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے. ان کا طریقہ اختیار کر لو, ان کا سا لباس, ان کی سی چال ڈھال, ان کی سی رنگ و بو, ان کا سا ظاہر, ان کا سا باطن بنا لو, تو اس کا اثر ہوتا ہے. باقاعدہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور باطن میں جو چیز ہوتی ہے اس کے اثرات ظاہر پہ بھی پڑتے ہیں. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اگر کسی کے خبث میں اندر میں خبث باطن وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے. اگر ایک آدمی کسی سے بغض رکھتا ہے تو ظاہر تو نہیں کرتا لیکن کبھی نہ کبھی بات زبان سے نکل ہی آئے گی, پتہ چل جائے گا بھئی یہ اس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے. کوئی اگر پوچھ لے اس کے ظاہری کوئی عیب تو اس کا نظر نہیں آتا لیکن کبھی بس بس بھائی بات یہ رہنے دو, بھائی زبان نہ کھلوا بس رہنے دو. تو یہ بھی کہنا اصل میں اس کی عیب بھی بیان کرنا ہے کہ کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن میں کہہ نہیں رہا, چھوڑ دو رہنے دو, بس بس جانے دو, بس یار رہنے دو, زبان نہیں کھلوا, میں غیبت نہیں کرنا چاہتا. یہ سب کہنا بھی کیا ہے, اصل میں اس کے اندر کا وہ ہے جو اندر کا وبال ابال ہے وہ نکل رہا زبان سے, تو اندر کا خبث باہر آ جاتا ہے کبھی نہ کبھی. تو بہرحال اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے اس کا اعتبار شریعت نے کیا ہے. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, یہ ایمان مجمل. جس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایمان مفصل ہے اور ایک ایمان مجمل. مفصل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و الباس بعد الموت, یہ ایمان مفصل. تفصیلی ایمان کہ اللہ پر بھی ایمان, اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان, فرشتوں پر بھی ایمان, کتاب پر بھی ایمان, تقدیر کے اچھے برے ہونے پر بھی ایمان, اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان, ہر چیز پر ایمان, یہ تفصیلی ایمان. اور اجمالی ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه, میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ, وہ صفات ہی اور اپنی صفات کے ساتھ, وہ قبل تو جمی احکام اور اس کے تمام احکام میں نے قبول کیے, بس یہ اجمالی ایمان. لیکن آخر میں کیا ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرتا ہوں اور اس اقرار کی تصدیق میرا قلب کرتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام زبان سے ہم جب تجدید کر رہے ہیں یا زبان سے نام لے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اور کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دل ہمارا اس کلمے کی تصدیق کر رہا ہے, یہ ہے ایمان. اسلام ظاہری چیز کو کہتے ہیں, ایمان باطنی چیز کا نام. تو اسلام جو ہے شروع ہوتا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کا اختتام قلب کی اس کے تصدیق پر ہوتا ہے. اسی طرح ایمان قلب سے شروع ہو کر ظاہر پر ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام اور ایمان یہ دونوں ضروری ہیں کہ ظاہر بھی ٹھیک ہو اور اندر سے ایمان بھی بنا ہوا ہو. اس لیے ان دونوں چیزوں کا اعتبار کرنا چاہیے اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا ظاہر بھی ٹھیک ہو باطن بھی ٹھیک ہو. تو زبان سے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو کہ واقعتاً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اطاعت کے لائق کوئی نہیں. جب ہمارا ایمان اس طرح کا بن جائے گا تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں. ظاہری اعتبار سے کوئی کلمہ پڑھنے پر بھی ہمیں لوگ مسلمان ہی کہیں گے, جیسے کہ آج بہت سے مسلمان ہیں جو ظاہری اعتبار سے نظر آتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ اس مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. تو اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اچھا کر دے، ہمارا ظاہر بھی اسلام کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی اسلام اور ایمان کے مطابق ہو. یعنی اللہ رب العزت تو جانتے ہی، اس لیے اپنے ظاہر و باطن کو ٹھیک کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر اور باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام باتوں پر جو باتیں کہی گئی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ اچھا کر دے، اور اپنی نظر میں ہمیں اللہ کی نظر میں ہماری وقت ہو جائے، اللہ کی نظر میں ہماری عزت ہو. اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اے اللہ بے شک مجھے میری آنکھوں میں تو چھوٹا کر دیجئے کہ میں اپنے آپ کو کمتر سمجھوں، لیکن وفی عین الناس کبیرہ، لوگوں کی نظروں میں اللہ بڑا بنا دیجئے، اس لیے کہ یہ بھی ہماری ضرورت. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بھئی یہ آدمی بہت نیک آدمی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو گے یا نہیں، لیکن اگر کان میں یہ آواز پڑ جائے کہ بڑا خبیث آدمی جا رہا ہے، بھائی بڑا ہی شیطان ہے، لوگوں کو تنگ کر رکھا ہے اس نے، تو آپ شکر کرو گے یا اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو گے کہ بھی ہم یا دو ہی باتیں، یا تو اس آدمی کو نہیں چھوڑو گے جس نے یہ جملہ کہا، یا پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو گے. تو اگر دوسری بات ہو جائے تب تو اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دوسری کو مارنے کی تو فکر میں رہتے ہیں کہ بھی اس نے ایسا کہا کیوں. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کی اصلاح فرمائے، جو خامیاں خرابیاں ان کو دور فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، معافیت نصیب فرما، ہر شر سے اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. ہمارے مسجد کے بہت سے نمازی ہیں جو بیمار ہیں، نمازوں کے لیے آیا کرتے تھے لیکن اب بیماری نے ان کو اس لائق نہیں چھوڑا کہ وہ مسجد تک آئیں. اسی لیے بار بار یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی صحت کو اور جوانی کو جو ہے وہ غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ جوانی ختم ہو جائے یا صحت نہ رہے، بڑھاپا آ جائے یا بیمار ہو جاؤ. تو بہت سے ہمارے نمازی ہیں جو اس وقت الحمدللہ موجود ہیں، حیات ہیں، لیکن اپنی بیماریوں کے سبب، کمزوریوں کے سبب مسجد آنے سے قاصر ہیں. بھائی کلیم صاحب ہیں، اسی طرح بھائی اکبر صاحب ہیں، اور بھی بعض حضرات ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا بھی ہے آپ سب حضرات کے لیے کہ بھی سب سے دعا بھی کرا دیں، تو ان سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے صحت کاملہ عاجلہ بھی عطا فرمائیں، اور جہاں بھی رہیں وہ دین پر استقامت اللہ عطا فرمائے. جب تک رہیں دین پر استقامت کے ساتھ زندگی ہو، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما دیں اللہ تعالیٰ. اسی طرح ہم اپنے لیے بھی دعا کریں کہ ہم زیادہ محتاج ہیں، اے اللہ ہم جب بھی رہیں، جب تک رہیں صحت جسمانی کے ساتھ اور صحت ایمانی کے ساتھ، اے اللہ ہمیں زندہ سلامت رکھ، دین پر استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی یا اللہ رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرما. الہ العالمین ہم بڑے کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، یا اللہ ہماری دستگیری فرمائیے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دیجئے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہر شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، قرابت داروں کی، اے اللہ اہل خانہ کی، اور اسی طرح ہمارے متعلقین کی، سب کی حفاظت فرمائیے ہر شر سے، ہر فتنے سے، اے اللہ بے دینی سے اور موجودہ زمانے کی جو ناجائز تقلید سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھ، اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھ، اے اللہ متقیوں کے ساتھ وابستہ رکھ. یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، متقی بندوں میں شمار فرما. یا اللہ ہمارا شمار اپنے ان نیک بندوں میں فرمائیے جو آپ کی نظر میں اللہ نیک ہوں، جو آپ کے فرما بردار ہوں، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شمار فرما لیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو خامیاں کوتاہیاں خرابیاں ہم میں ہمارے گھر والوں میں یا اللہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ساری خرابیاں خامیاں دور فرما دیجئے، اے اللہ دور فرما دیجئے، اپنے فضل خاص سے دور فرما دیجئے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے، ہر قسم کے دشمنوں سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ نے بے شمار نعمتیں ہمارے ملک میں عطا فرمائی ہیں لیکن ہم ہی نا قدر ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قدردان بنا دیجئے، قدر کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے یہ نعمت ہم سے کبھی نہ جدا ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں پر اللہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا نفاذ ہو، اے اللہ ہمیں اس کا سبب بنا دیجئے، عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ جب تک زندگی ہو، یا اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ بعض خواتین نے دعاؤں کے لیے کہلایا ہے، ان کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور رشتے نہیں آتے، دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیں۔ اسی طریقے سے بعض جوان نوجوان جو رشتے نیک رشتے چاہتے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیک صالح رشتے عطا فرما دیں، اور سب کی پریشانیاں دور فرما دیں، عافیت دارے نصیب فرما دیں۔ اے اللہ جن کے والدین عزیز و قارب رشتے دار دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ یہ عشرہ اخیرہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا، اپنے فضل خاص سے عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرما کرے اللہ، خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان المبارک میں ہمیں پہنچا دیجئے، اور پھر روزہ رکھنے کی توفیق، اور یا اللہ رمضان المبارک میں تراویح کی توفیق، اور پھر اسی طرح ذکر و فکر کی، اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی علیہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دو اعلان سن لیجئے بھائی، ایک تو یہ کہ آج کا بیان جو ہے وہ اس سال کا آخری بیان ہے سمجھ لیجئے، اب انشاءاللہ عید کے بعد اللہ نے چاہا تو ایک دو جمعوں کے بعد پھر بیان شروع ہوگا، تو رمضان المبارک میں جو بیان ہوتا ہے تراویح کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ تو بیان ہوگا، لیکن خاص طور پر جو جمعے کا بیان ہوتا ہے وہ معطل رہے گا۔ اسی طرح سے اتوار کو یعنی پرسوں لاسانیہ ہوٹل جو ہے وہاں پر جو شادی حال ساتھی لاسانیہ والوں کا ہی ہے، وہاں پر بیان ہے صحبت صالحین کے موضوع پر، تو انشاءاللہ 11:30 سے 12:30 جو حضرات وہاں آنا چاہیں، تو اصل میں مجھے کہا گیا تھا اس لیے میں نے اعلان کر دیا۔ جی ہاں، صبح 11:30 سے 12:30 یعنی رات کا وقت نہیں ہے، اتوار کے دن 11:30 سے 12:30 انشاءاللہ بیان ہوگا، تو جو حضرات آنا چاہیں تو وہاں پر آنے کی بھی عام اجازت ہے، جو بھی آنا چاہے اس کو۔ جی خواتین کے لیے بہرحال وہاں انتظام ہوگا انشاءاللہ پردے کے ساتھ، اگر خواتین کو لانا چاہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے، عام طور پہ آپ حضرات تو آ ہی جاتے ہیں لیکن خواتین کے کانوں میں بھی دین کی بات پڑھنی چاہیے، اس اعتبار سے اگر خواتین کو بھی لائیں تو زیادہ اچھا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی بات کہلوا دیں کہ جس سے خود کہنے والے کو بھی نفع ہو دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور ایسے ہی جو لوگ وہاں شریک ہوں خود اکیلے یا اپنی مستورات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی بات کہلوا دیں جو ان کے گھر والوں کے لیے بھی مفید ہو، خود ان کے لیے بھی مفید ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمد۔